السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وإطرتي أهل بيتي، لن تضلوا من بعد ما إن تمسكتم بهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و علی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. امت کو خطاب کیا اور ارشاد فرمایا: میں اپنے بعد تمہارے اندر دو گران قدر و دو گران بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی ذریت و عطرت و اہل بیت. جب تک تم ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مجھ پر حوض کوثر میں وارد ہوں. یہ ترکہ رسول و میراث رسول امت کی نجات کے لیے، امت کی سعادت کے لیے و امت کی ہدایت کے لیے ہے. حضرت نے بیان فرمایا کہ قیامت تک میری امت کی سعادت و نجات انہی دو وسیلوں سے تمسک میں ہے، ان کی پیروی میں ہے. جب تک امت کتاب خدا اور عطرت رسول اللہ سے تمسک رکھے گی گمراہ نہیں ہوگی. گمراہی کئی طرح کی ہے، ضلالت کئی طرح کی ہے. ایک ضلالت یہ ہے کہ انسان اپنا مقصد خلقت گم کر بیٹھے، مقصد بھول جائے، یہ بھی ضلالت ہے. ایک ضلالت یہ ہے کہ مقصد انسان کو معلوم ہو، اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھول جائے اور گم ہو جائے، یہ بھی ضلالت ہے. اور اگر مقصد معلوم ہو اور اس مقصد تک جانے والا راستہ بھی معلوم ہو لیکن اس راستے پر لے کر جانے والا راہبر گم ہو جائے، یہ بھی ضلالت و گمراہی ہے. اور اگر مقصد معلوم ہو، مقصد تک لے جانے والا راستہ بھی معلوم ہو اور اس راہ پر رہنمائی کرنے والا رہنما بھی موجود ہو لیکن اس رہنما کی اطاعت و پیروی نہ کی جائے، یہ بھی ضلالت ہے. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ امت کو سب سے بڑا خطرہ اسی ضلالت کا ہے. ضلالت سے بچانے کا سامان رسول اللہ نے قرآن و عترت کو مقرر کیا وسیلہ نجات امت. جس طرح سے خود ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ نجات امت بنے. قرآن مجید کا ارشاد ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر رسول مبعوث فرمایا, اور وہ رسول جن کا کام تلاوت آیات خدا کرنا ہے, جن کا کام تزکیہ کرنا ہے وہ تطہیر امت, اور جن کا کام قرآن کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے, اور اس کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے ان لوگوں کو جو پہلے ضلالت مبین میں کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے اور غرق تھے, ان کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کی نورانیت تک پہنچانا ہے. تاریخ گواہ ہے اور زمانہ شاہد ہے کہ رسول اللہ نے آ کر ضلالت میں گمشدہ و ضلالت میں غرق امت کو نجات عطا کی. وہ لوگ جو ہر پہلو سے, زندگی کے ہر پہلو سے ضلالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے, انہیں اس ضلالت سے نکالا اور ہدایت تک پہنچایا. ضلالت کے مقابلے میں ہدایت ہے. قرآن کا فرمانا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ لوگ پہلے کھلی آشکارا اور واضح گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے, رسول اللہ نے انہیں نکالا اور نجات دی, اور وہ بھی تین طریقوں سے, تلاوت آیات خدا, تزکیہ و تطہیر امت, اور تعلیم کتاب و حکمت. ان تین ذریعوں سے اور تین روشوں سے رسول اللہ نے آشکارا گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آشکارا و مبین ہدایت تک پہنچا دیا. رسول اللہ نے اپنے بعد امت کی اس نجات و ہدایت کے امر کو مسلسل برقرار رکھنے کے لیے دو وسیلے نجات کے و ہدایت کے متعارف کیے, کتاب خدا و عترت اہل بیت. کیونکہ خطرہ ضلالت ہر نسل کو درپیش ہے, ہر نسل ضلالت میں ڈوب سکتی ہے, ہر نسل کو ضلالت میں مبتلا کرنے والے موجود ہیں, ہر نسل کے سامنے ضلالت کی دلدل موجود ہے, ہر نسل کے سامنے ضلالت کا خطر موجود ہے. اور اگر گمراہیوں اور ضلالتوں کی دلدلیں موجود ہوں, گمراہیوں اور ضلالتوں کے جادے و شاہراہیں موجود ہوں, ضلالتوں کی طرف لے جانے والے راہزن موجود ہوں, اس وقت کسی بھی نسل کا ضلالت میں ڈوبنا یہ بڑا خطر ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کے لیے دو عنوان ذکر فرمائے ہیں, البتہ دیگر انبیاء کے لیے بھی ذکر فرمائے ہیں, لیکن اشرف الانبیاء و خاتم الانبیاء کے لیے یہ دو عنوان سب سے زیادہ ذکر فرمائے ہیں, ایک عنوان بشیر اور دوسرا عنوان نذیر. بشیر اس مقام کا نام ہے, بشیر اس حیثیت کا نام ہے, اس پہلو کا نام ہے جس کے مطابق راہبر امت, رہنمائے امت, رسول امت و امام امت انسانوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی راہیں دکھاتا ہے. اگرچہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے, آپ کے ذہنوں میں بھی یہی مطلب بیٹھا ہوگا کہ بشیر یعنی جنت کی حوروں کی خبریں دینے والا, بہشتی نعمتوں کے تذکرے کرنے والا بشیر ہے، اور جہنم کے کوڑے اور جہنم کے عذاب کا ذکر کرنے والا نذیر ہے۔ یہ معنی بشیر و نذیر کا ہمیں بتایا گیا، ہمارے ذہنوں میں بھی موجود ہے، لیکن قرآن نے جس تناظر میں رسول اللہ کے لیے عنوان بشیر و عنوان نذیر ذکر کیا ہے، وہ ایک راہنما کو کہا ہے، ایک ہادی امت کو کہا ہے، امت کو ضلالت سے نکال کر نجات دینے والے کے لیے کہا ہے۔ یعنی بشیر بھی ضلالت سے نکال کر ہدایت کے لانے کی طرف کا عنوان ہے، اور نذیر بھی ضلالت سے نکال کر ہدایت میں لانے کی طرف لانے والا عنوان ہے۔ یعنی راہنما کبھی بشیر بن کر ضلالتوں سے نکالتا ہے، کبھی نذیر بن کر ضلالتوں سے نکالتا ہے، کبھی بشارت کی ضرورت ہوتی ہے و کبھی انذار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بشارت کا مطلب صرف نعمتیں گنوانا اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے ثواب کا ذکر کرنا نہیں، اس کے اندر منحصر نہیں ہے۔ بشارت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک نسل، ایک قوم گمراہی، یاس و مایوسی و نا امیدی میں غرق ہو جائے، اس وقت اس کو مایوسی سے نکال کر امید کی شاہراہوں پہ اس کو ڈال دینا، اور اس کے سامنے مقاصد کو رکھ کر، اہداف کو رکھ کر، اور اس کے اندر اہداف تک پہنچنے کی امید پیدا کر دینا، یہ ابشار ہے۔ ایک ضلالت مایوسی میں غرق ہو جانا، نا امیدی میں غرق ہو جانا ہے، یہ بھی ضلالت ہے کہ جب ایک نسل مایوسی کا شکار ہو جائے، اس کو رہنما کی ضرورت ہے جو اسے مایوسیوں سے نکال کر امیدوں کی شرحوں پہ ڈال دے۔ اور انذار اس راہبر کا نام ہے یا اس حیثیت کا نام ہے جس نسل کے سامنے خطرات موجود ہوں، اور وہ خطرات و دلدلے اس کی کمینگاہ میں ہوں، آشکارا و پنہان دشمن اس کے راستے میں بیٹھے ہوں، اسے راستے سے ہٹانے کے لیے فعال ہوں، منصوبے بنا رہے ہوں، اور یہ امت اور یہ نسل ان آشکارا اور پنہان دشمنوں سے غافل ہو، اس ضلالت میں مبتلا، ضلالت غفلت دشمن میں مبتلا امت کو جو راہبر نجات دے سکتا ہے، اس کا نام نذیر ہوتا ہے۔ جو امت کو یہ بتائے کہ اس کی راہ میں کیسے کیسے دشمن اور کیسے کیسے جال بچھے ہیں، کیسے پھندے اس کی راہ میں ڈالے گئے ہیں، کیسے راہزن اس کی راہ میں موجود ہیں، ان راہزنوں سے نجات دینے والا، راہزنوں کی راہزنی سے آگاہ کرنے والا اور امت کو ہوشیار کرنے والا، بیدار کرنے والا، خواب غفلت سے نکالنے والا راہبر، انذار کرنے والا راہبر نذیر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بھیجا ہے و سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے بعثت رسول اللہ سے پہلے، ظہور اسلام سے پہلے، عرب کی ضلالت کا ذکر کیا، امت کی ضلالت کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ کس آشکارا ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھے، زندگی کے ہر پہلو سے یہ ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھے، کسی پہلو سے انہیں ہدایت کی روشنی نہیں ملی تھی، تاریخ ظلمتوں کے اندر غرق انسانیت، خدا نے سراج منیر رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، پروردگار نے بشیر و نذیر رسول کو مبعوث فرمایا، سراج منیر نے آ کر ان ظلمتوں کو دور کیا، آشکارا کیا، چھپے ہوئے راستوں کو نمایاں کیا، اور آشکارا و پنہان دشمنوں سے ان کو آگاہ کیا، تزکیہ و تطہیر کی، اور اس طرح ضلالت مبین سے انہیں نکال کر ہدایت مبین پر انہیں فائز کیا۔ لیکن یہ عمل مسلسل رہنا چاہیے، چونکہ خاتم الانبیاء کی امت و اشرف الانبیاء کی امت قیامت تک اس سراج منیر اور اس بشیر و نذیر رسول کی امت ہے۔ کس طرح سے یہ امت جب بھی ضلالت کا خطرہ اس کو پیش آئے یہ نجات پائے، رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے لیے اہتمام فرمایا، اور فرمایا میرے باپ دو ایسی چیزیں ہیں جو قیامت تک تمہیں ضلالت میں نہیں جانے دیں گی، اور جو نسل بھی ضلالت میں جائے ان دو کا سہارا لے، ان دو سے تمسک کرے، وہ ہدایت مبین میں آ جائے گی۔ ایک کتاب خدا اللہ کا پاک و نورانی کلام ہے، اور دوسرا رسول اللہ کی پاک و مطہر عطرت و اہل بیت ہیں۔ لیکن عزیزان، رسول اللہ نے آشکارا گمراہی میں غرق نسل کو نکال کر ہدایت تک پہنچا دیا، لیکن وہ ایک نسل تھی، اس نسل کا گمراہی سے نکل کر ہدایت تک آ جانا یہ ضمانت نہیں تھا کہ وہ نسل اب ضلالت کے خطرے سے دوچار نہیں، یا اس نسل کے بعد آنے والی نسلوں کی راہ میں ضلالت کا خطرہ موجود نہیں۔ ضلالت کا خطرہ، گمراہی کا خطرہ ہر امت کے لیے موجود ہے۔ یہ ضلالت ممکن ہے مقصد گم ہونے کی صورت میں آ جائے، یہ ضلالت ممکن ہے راستے کے گم ہونے کی صورت میں سامنے آ جائے، اور یہ ضلالت ممکن ہے راہبر اور رہنما کے گم ہونے کی صورت میں سامنے آ جائے۔ جس نسل پر بھی مقصد گم ہو گیا وہ گمراہ ہے، جس نسل پر بھی راستہ گم ہو گیا وہ گمراہ ہے، اور جس نسل پر بھی راہبر گم ہو گیا وہ گمراہ ہے۔ گمراہی سے نکلنے کے لیے راہ کی ضرورت، مقصد کی ضرورت اور رہنما کی ضرورت ہے، اور یہ وہ تذکر ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے تحت امت رسول اللہ کا وظیفہ و عبادت مقرر کر دیا کہ دن میں 5 دفعہ اور ہر رکعت نماز کے اندر اس تذکر کی طرف توجہ رکھے، اور امت ہر لحظے خدا سے طلب کرے۔ کیا چیزیں طلب کرے؟ ایک مقصد خدا سے طلب کرے، اس مقصد تک پہنچانے والا راستہ خدا سے طلب کرے، اور اس راہ کے اوپر رہنمائی کرنے والا رہنما خدا سے طلب کرے۔ مقصد ذات خدا ہے، آپ نماز میں کھڑے ہو، اس نماز کے اندر خدا سے مقصد طلب کرو۔ مقصد بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے، نیت سے شروع ہوتا ہے کہ نماز کی نیت کرو، میں نماز ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، یعنی میں خدا میرا مقصد ہے، اللہ کی ذات میرا مقصد ہے، قرب خدا میرا مقصد ہے، وصال الہی میرا مقصد ہے، رضا پروردگار میرا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کر یہ کہہ دیا، اپنی نیت سے نماز کے آغاز کیا، قربتاً اللہ اپنے مقصد کے قریب ہونے کے لیے میں یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب اس مقصد تک لے جانے کے لیے اللہ سے راستہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار اس مقصد تک لے جانے والا سیدھا راستہ بھی ہمیں دکھا، اور جب تو راستہ عطا فرما تو اس راستے کی خصوصیت یہ ہو کہ راہنما سمیت راستہ عطا فرما۔ ایسا راستہ عطا نہ کر جس راستے کی تنہائیوں میں میں بھٹک جاؤں، جس راستے کی لمبائی میں میں غرق ہو جاؤں، جس راستے کی پیچیدگیوں میں میں الجھ جاؤں۔ یہ راستہ کسی پیچیدگی کے بغیر سیدھا راستہ ہو اور منعمن علیہم کا راستہ ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے جب انسان طلب کرتا ہے، اللہ اس کو جواب دیتا ہے کہ تیرا مقصد یہ ہے، تیرا راستہ یہ ہے، اور تیرے راستے کے رہنما یہ ہیں۔ عزیزان ایمان، ہم نے رسول اللہ جو کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، ہم نے اسے دریافت کر لیا، امت رسول نے اسے دریافت کر لیا، لیکن دریافت کرنے کے باوجود بھی آج سرگردانی موجود ہے، حیرت موجود ہے، کنفیوژن موجود ہے، اضطراب موجود ہے، ظلمت موجود ہے، تاریکی موجود ہے، اندھیرا موجود ہے، پریشان ہے۔ امت رسول اللہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ جب رسول اللہ فرما گئے میں اپنے بعد تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کا کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا کام تمہیں مقصد بتانا، اس مقصد کی طرف راستہ بتانا اور اس راہ پر لے کر تمہیں مقصد تک پہنچانا ان کا کام ہے۔ آج ہم امت اسلامیہ عام طور پر اور خصوصاً پیروان اہل بیت، راہروان راہ اہل بیت، پیروان امیر المومنین و اولاد امیر المومنین، صاحبان مکتب امامت، آج اپنی حالت اگر دیکھیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کوئی حیرت نہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں، انہیں کوئی مشکل درپیش نہیں؟ وہ آیا ہدایت کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، حیرت و سرگردانی سے نکل گئے ہیں، آج کوئی ضلالت و گمراہی انہیں درپیش نہیں؟ ذرا جائزہ لے لیں اپنا تھوڑی دیر کے لیے، اس حدیث نورانی رسول اللہ کو سامنے رکھ کر ذرا اپنی طرف دیکھیں۔ عزیزان، آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ اسی مملکت پاکستان میں جس کے یوم آزادی کی قرارداد کا آج دن ہے، آج 23 مارچ ہے اور آپ 23 مارچ کی چھٹی منا رہے ہیں، 23 مارچ کی تعطیل کی ہمیں خوشی ہے، لیکن 23 مارچ کو جو قرارداد منعقد ہوئی، آزادی کے پروانہ جو طے ہوا اور اس کے بعد جو مملکت وجود میں آئی، آج یوم آزادی پاکستان کو بیٹھ کر اس مملکت کا جائزہ لیں، اس سرزمین پر رہنے والوں کا جائزہ لیں، اس سرزمین پہ بسنے والی نسل کو دیکھیں۔ یہ شرف ان سب کو حاصل ہے کہ اکثریت پیروان رسول اللہ ہیں، اکثریت کلمہ گو ہیں، اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ رسول جنہوں نے فرمایا تھا میں اپنے بعد تمہاری نجات کے لیے اور ہدایت کے لیے دو گران بہا و دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی آل و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اللہ کا کلام و منشور الہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سرزمین کو جس کا نام پاکستان ہے، اس جغرافیے جس کا نام پاکستان رکھا گیا، اس جغرافیے کے اندر جو نسل و جو قوم بستی ہے، یعنی امت رسول کا جو حصہ اس جغرافیے کے اندر رہ رہا ہے، آج اس کی اس 23 مارچ کو حالت دیکھیں، آیا کوئی حیرت و سرگردانی اس کو درپیش ہے یا نہیں ہے؟ آیا کوئی گمراہی و ضلالت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے یا نہیں ہے؟ آیا کسی ضلالت و گمراہی کی دلدل میں غرق ہے یا نہیں ہے؟ اس کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لے لیں، اس کی تعلیمی صورتحال کا جائزہ لے لیں، اس کی معاشی صورتحال کا جائزہ لے لیں، اس میں امن و امان کا جائزہ لے لیں، اس میں اعتقادات و افکار کا جائزہ لے لیں، اس میں مذہب کا جائزہ لے لیں، اس میں دین کا جائزہ لے لیں، کسی بھی پہلو کو اس امت کو سامنے رکھ کر اور کسی بھی پہلو سے اگر آپ نگاہ کریں تو آپ کو اگر آشکارا گمراہی نہ ہو تو ضلالت ضرور نظر آئے گی۔ عزیز ایمان، آج اس سرزمین پر رہنے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول اللہ کے ترکہ کے ذریعے سے اور ترکہ رسول و میراث رسول یعنی کتاب و اہل بیت کا ہاتھ تھام کر دنیا کی عظمت کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے لیے نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ رسول جو امت بنانا چاہتے تھے، آج وہی امت بن کر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک کنفیوز قوم اس جغرافیے کے اندر، امت رسول کا وہ حصہ جو اس جغرافیے کے اندر رہتا ہے، پاکستان نامی مملکت کے اندر رہتا ہے، کتنا حیران و کتنا سرگردان طبقہ ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آج کیا کرنا ہے، جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کل کیا ہوا ہے، جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے، جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی کمینگاہ میں کتنے خطرے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے نقاب پوش رہبر جو رہزن ہیں جو آ کر اس کو گمراہی کے جادے کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک حیران سرگردان اور کنفیوز قوم جو اس جغرافیہ کے اندر رہتی ہے۔ یہ جغرافیہ جو 23 مارچ کو متعین ہوا کہ اس کے اندر امت رسول جو ایک اکثریتی قوم کے سائے تلے دبی ہوئی تھی، اظہار وجود نہیں کر سکتی تھی، اپنا اسلامی تشخص برقرار نہیں رکھ سکتی تھی، اپنے رسول کا طے شدہ راستہ طے کرنے کے قابل نہیں تھی، اپنے رسول کا بتایا ہوا مقصد حاصل کرنے کے قابل نہیں تھی، اپنے رہبر اور رہنما کے پیروی کے قابل نہیں تھی، اس کو اس اکثریت کے ظلمانی سائے سے نکالا گیا تاکہ اللہ کے منشور کے سائے میں آ جائے اور الہی رہبروں کے سائے میں آ جائے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہندو قوم کے سائے سے نکل کر آج کس کے سائے میں یہ قوم بھٹک رہی ہے، آج کس کا سایہ اس کو نصیب ہو گیا، ہندو کا سایہ سے نکلی اور استکبار و استکمار کے منحوس سائے میں آ گئی۔ 60 سال سے سرگردان قوم، 65 سال سے حیران قوم، 65 سال سے ویران قوم، 65 سال سے ظلمانی سایوں میں بھٹکتی ہوئی قوم، 65 سال سے ہر رہزن کا دامن تھام کر اس کے بارے میں رہبری کو گمان کر کے اور اس کے ہاتھوں سے لٹ کر اور اس کے ہاتھوں سے پٹ کر اور اس کے ہاتھوں سے تباہ ہو کر پھر کسی نئے رہزن کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ قوم جس کے پاس ترقہ رسول موجود نہ ہو، جس کے پاس میراث رسول موجود نہ ہو، اس کا حق بنتا ہے وہ کنفیوز ہو، اس کا حق بنتا ہے وہ حیران ہو، اس کا حق بنتا ہے وہ پریشان ہو، اس کا حق بنتا ہے وہ سرگردان ہو۔ لیکن جس امت کے اندر رسول 2 نورانی چراغ جلا کے گئے، 2 نورانی سورج چھوڑ کے گئے، 2 نورانی رہنما چھوڑ کر گئے، قرآن و عترت چھوڑ کر گئے، آج ان کی کیوں یہ حالت ہے؟ اور اس پر بھی مزید عزیز من توجہ فرمائیں، آپ امت مسلمہ بالعموم قرآن و عترت پر ایمان رکھتی ہے، تمام مسلمان جہان، تمام مسلمین عالم و بالخصوص ملت پاکستان، پاکستان میں رہنے والے مسلمان قرآن و عترت پر ایمان رکھتے ہیں، بالعموم ہر فرقہ و ہر مذہب کے پیروکار قرآن و عترت پر ایمان رکھتے ہیں، سوائے ایک قلیل گروہ کے کہ جو باہر سے داخل کیا گیا نقاب پوش مسلمانوں کے اندر ناسبیت کے نام سے، کہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت و بغض آل رسول بھرا ہوا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام مسلمین کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سرشار ہیں ان کے دل محبت قرآن و محبت اہل بیت سے، لبریز ہیں ان کے دل۔ لیکن اس درمیان سب سے بڑا امتیاز پیروان مکتب امامیہ کو حاصل ہے، تشیع کو حاصل ہے، کہ تشیع نے نہ صرف محبت قرآن دل میں لی، نہ صرف محبت اہل بیت دل میں لی، بلکہ اہل بیت کو اپنا رہنما و امام بھی چنا ہے، جیسا رسول نے کہا تھا ویسا انہوں نے مانا ہے، قرآن کو بھی مانا اور اہل بیت کو بھی مانا ہے۔ لیکن آج ہم اسی مملکت پاکستان کے اندر اگر حیرت اور اضطراب و سرگردانی و کنفیوژن کو دیکھیں تو جتنی کنفیوژن آج پیروان اہل بیت کے اندر نظر آتی ہے اتنی دوسرے مکاتب فکر کے اندر نظر نہیں آتی. زلالت اسی کنفیوژن کا نام ہے, زلالت اسی حیرت کا نام ہے, زلالت اسی اضطراب کا نام ہے, زلالت اسی سرگردانی کا نام ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام سے پہلے, ظہور پیغمبر اکرم سے پہلے وہ لوگ گمراہ تھے, زلالت میں تھے, یعنی اندھیروں کے اندر تھے. جس طرح قرآن مجید نے مثال بھی پیش کی آغاز سورہ مبارکہ بقرہ میں جو آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور ان آیات سے آپ استخارے بھی نکالتے ہیں, ان آیات کے ختم قرآن پڑھ کے مردوں کو اسال ثواب بھی کرتے ہیں, ان آیات کے ذریعے سے اور بہت سارے کام کرتے ہیں, ان آیات کے اوپر غور کریں. ایک مثال قرآن نے ذکر کی, او قصیب من السماء, یعنی منظر وہ یاد کرو کہ جب آسمان پہ کڑک بھی ہے اور آسمان پہ بجلی بھی ہے اور کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے اور اس کالی اندھیری رات کے اندر ایک شخص فرض کرو کہ جو مضطرب ہے, جس کو راستہ دکھائی نہیں دیتا, جس کے پاس روشنی نہیں ہے, آسمان سے جب کڑک آتی ہے تو ڈر جاتا ہے, سہم جاتا ہے, آسمان سے جب بجلی چمکتی ہے تو یہ بجلی کو چراغ رہنما سمجھ بیٹھتا ہے اور بجلی کے چمکنے کو اپنے لیے امید کی کرن سمجھ لیتا ہے, جو یہ بجلی چمکتی ہے خوش ہو جاتا ہے, لیکن جب یہ بلاد و برق ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ ایک سرگردان انسان کی مثال قرآن نے دی, حیران انسان کی مثال قرآن نے دی, ایک مضطرب و پریشان و کنفیوز قوم کی مثال خدا نے دی. کنفیوز قوم کون سی ہوتی ہے؟ کنفیوز قوم وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہو اور ان کالی گھٹاؤں میں کڑک پیدا ہو رہی ہو, جب کڑک پیدا ہوتی ہے تو سہم جاتے ہیں اور جب چمک پیدا ہوتی ہے تو اس سے امید باندھ لیتے ہیں, لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ آسمانی بجلیاں وہ روشنی نہیں جو تمہیں نجات دینے کے لیے ہو, آسمانی بجلیاں تمہیں جلانے کے لیے ہوتی ہیں. جو آسمانی بجلیوں سے نجات کی امید باندھ لیتے ہیں, آسمانی بجلیاں عزیز من یہ جلانے کے لیے ہوتی ہیں, یہ رہنمائی کے لیے نہیں ہوتی. رہنمائی کے لیے کون ہے؟ رہنمائی کے لیے خدا نے سب سے بڑھ کر سورج بنایا ہے, سورج کی روشنی بنائی ہے اور سورج کی روشنی سے چمکنے والا چاند بنایا ہے. اگر رات ہے تو چاند سے نورانیت لو, اگر دن ہے تو سورج سے نورانیت لو. اگر دن ہے تمہارے اوپر تو تمہارے افق پر سورج طلوع ہوگا, اور اگر سورج نہیں تو کم از کم چاند ضرور طلوع ہونا چاہیے تاکہ تمہاری رات میں چاندنی آ جائے. سورج کب طلوع ہوگا؟ جب اللہ کا بنایا ہوا نظام حاکمیت قرآن کی ہو جائے, نظام امامت کا ہو جائے, یہ سورج کا طلوع ہونا ہے. اور اگر سورج پڑتا گیا پہ چلا گیا تو وہ ولایت فتح کا چاند ضرور طلوع ہو جانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بھیجا, اے موسیٰ بنی اسرائیل زلالت میں مبتلا ہو گئے, فرعونیت کے سائے میں آ گئے. فرعونیت کے سائے میں آ کر فرعونیت کے طاغوتی نظام سے صبح شام بنی اسرائیل کی مجالس, بنی اسرائیل کی محافل, بنی اسرائیل کی میٹنگز, بنی اسرائیل کی ریلیاں, بنی اسرائیل کے جلسے, یہ کس لیے ہوتے تھے؟ کہ کس طرح فرعون سے سمجھوتا کیا جائے, کس طرح فرعون سے ہمانگی کی جائے, کس طرح فرعون سے رحم و کرم طلب کیا جائے, کس طرح فرعون سے امن کا بھیک مانگا جائے. اللہ نے بھیجا, اے موسیٰ یہ بنی اسرائیل یہ میرے انبیاء کی نسل ہیں, یہ ابراہیم کی نسل ہیں, یہ یعقوب و اسحاق کی نسل ہیں, یہ اولاد انبیاء ہیں, یہ میرے برگزیدہ بندوں کی نسلیں ہیں. مجھے گوارا نہیں کہ میرے انبیاء کی نسل اس طرح فرعون کی ظلم کی چکی میں پسلی رہے. اے موسیٰ اٹھ جا کر بنی اسرائیل کو اس بردگی اور غلامی سے نجات عطا فرما. موسیٰ آ گئے
اور وہ قوم جو اپنے تمام جلسات میں طاغوت کے ساتھ سمجھوتے کی پلاننگ کر رہی تھی، موسیٰ نے آ کر کیا بتایا کہ تمہیں خدا نے اس لیے نہیں بنایا کہ اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے ذہنی و توانائیوں کے ذریعے سے، اپنی فکری و علمی توانائیوں کے ذریعے سے، اپنی اجتماعی قوت کے ذریعے سے کسی فرعون کا پرچم اٹھا کے گھومتے پھرو۔ تمہیں اللہ نے کس لیے بنایا کہ اگر تم تھوڑے بھی ہو تمہیں فرعون کو ڈبونے کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا ہے، فرعون کو غرق کرنے کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے موسیٰ آئے، ایک غلام قوم جو نسب میں بڑی اشرف قوم تھی لیکن عمل کے لحاظ سے بڑی پست قوم تھی، جو نسب میں رسول سے ملتے تھے لیکن عمل میں فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے۔ موسیٰ نے آ کر ان کے اندر احساس عزت پیدا کیا اور انہیں نکالا، فرعون کو ڈبویا، لیکن اسی موسیٰ کی قوم کے اندر، اسی موسیٰ کی قوم کے اندر سامری پیدا ہو گیا۔ سامری کا کام کیا تھا کہ اسی ہدایت یافتہ قوم کو سورج سے بھی دور کرے اور چاند سے بھی دور کرے۔ سورج کون تھا؟ موسیٰ سورج تھا، ہارون چاند تھا۔ جب موسیٰ پردہ غیبت میں چلا گیا اپنے پیچھے چاند چھوڑ کے چلا گیا۔ ہارون کی روشنی موسیٰ سے تھی، موسیٰ کی روشنی اللہ سے تھی، اور موسیٰ نے کیا فرمایا، اے ہارون مجھے اللہ نے 30 دن کے لیے معراج میں بلا لیا، پردہ غیبت میں بلا دیا، خبردار یہ غلام قوم تھی، یہ پست قوم تھی، اس حوصلہ شکستہ قوم تھی، تیرا کام اس امت کو سنبھالنا ہے۔ لیکن دیکھا جب سامری پیدا ہو جائے تو سامری آ کر موسیٰ کے سورج سے بھی دور کرتا ہے اور ہارون کی چاندنی سے بھی دور کرتا ہے۔ ہر قوم کا سامری پہچانو، اپنا سامری پہچانو، ہر نسل کا سامری پہچانو، آج کا سامری پہچانو۔ رسول سورج تھے اور اہل بیت وہ ستارے تھے اور وہ چاند تھے، لیکن کچھ لوگوں نے آ کر اس سورج سے بھی امت کو دور کیا، اس چاند کی چاندنی سے بھی دور کیا، اور وہ جو شمس امامت پردہ غیبت میں چلا گیا تو پھر اس امت میں سامری پیدا ہو گئے کہ نظام میں ولایت قائم ہوا جو اسی نور شمس سے چمک کر روشنی دے رہا تھا، ظلمانی راتوں کو تو چاندنی بخش رہا تھا، لیکن سامریوں نے آ کر شبہ ڈال کر، سرگردانی بڑھا کر، کنفیوژن پیدا کر کے سورج سے بھی دور کیا، چاندنی سے بھی دور کیا۔ قرآن منشور ہے ہدایت کا، اہل بیت رہنما ہیں اس منشور کے، ہادی ہیں اس منشور کے۔ ہم نے قرآن بھی لے لیا، قرآن شاید جتنا زیادہ پاکستان میں پڑھا جاتا ہے اتنا کہیں اور نہیں پڑھا جاتا، یقیناً نہیں پڑھا جاتا، سب سے زیادہ قرآن پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ عقیدت قرآن سے پاکستان میں لوگوں کے دلوں میں ہے، سب سے زیادہ احترام اہل بیت کا پاکستانیوں کے دل میں موجود ہے، میراث رسول سے عشق موجود ہے، میراث رسول اللہ سے محبت موجود ہے۔ میں نے عرض کیا تمام مکاتب اسلامی، تمام اسلامی فرق یہ سرمایہ رسول سے محبت کرتے ہیں، سوائے ایک گمراہ ٹولے کے کہ کبھی کبھار ایسے نکلتے رہتے ہیں، وہ امت کا حصہ شمار نہیں ہوتے، وہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے، ان کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ کسی مذہب کا حصہ نہیں ہے، وہ حزب الشیطان ہے، وہ گروہ شیطان ہے، امت رسول کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن عموم طبقات و مکاتب، تمام کے تمام مکاتب اہل بیت و قرآن سے محبت رکھتے ہیں، اور پاکستان سرزمین محبت ہے وہ سرزمین عقیدت ہے۔ لیکن یہ عقیدتوں کی سرزمین جس میں جب بھی آپ ربیع الاول آئے عقیدتوں کے مظاہرے دیکھیں، آپ رمضان آ جائے عقیدتوں کے مظاہرے دیکھیں، جب محرم آ جائے تو عقیدتوں کے مظاہرے دیکھیں، انسان فرق نہیں کر سکتا کہ آیا رمضان میں قرآن سے عقیدت زیادہ ہے یا محرم میں اہل بیت سے عقیدت زیادہ ہے، یا ربیع الاول میں رسول اللہ سے عقیدت زیادہ ہے؟ یہ تین ماہ عقیدتوں کے ہیں، رسول سے عقیدت کا مہینہ، اظہار عقیدت کا مہینہ، محرم و سفر اہل بیت سے اظہار عقیدت و مودت کا مہینے دو، اور پھر رمضان قرآن سے عقیدت و محبت کا مہینہ. ملینز حافظ شبین قرآن کی ملاقات کرتے ہیں، ملینز مجالس محرم و سفر میں اظہار عقیدت اہل بیت میں برگزار ہوتی ہیں، منعقد ہوتی ہیں، اور اسی طرح ربیع الاول میں ملینز کے حساب سے پروگرام، نعتیں، مجالس عقیدت، نعت و اظہار منقبت، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اپنی دولت بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس راہ میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. یہ ان کے دلوں کے اندر عقیدت کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر اور موج کا تلاطم ہے جو ظاہر ہوتا ہے. آپ دیکھا اسی مکان مقدس میں جہاں ابھی مجلس ہو رہی، عقیدت مندان اہل بیت اسی مکان مقدس میں دھماکہ ہوا، مومنین کو شہید کیا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کبھی یہ مکان عقیدت مندوں سے خالی نہیں ہوا، کوئی مجلس خالی نہیں ہوئی، کوئی جلسہ خالی نہیں ہوا. بس عقیدتیں سرشار ہیں، عقیدتیں عقیدتوں کی بھرمار ہے، عقیدتوں میں کمی نہیں آئی. قرآن سے بھی عقیدت، اہل بیت سے بھی عقیدت، و رسول اللہ سے بھی عقیدت. اس حد تک عقیدت ہے رسول اللہ سے کہ اگر ذرا برابر کسی انسان کی گفتگو میں گستاخی رسول کا شائبہ آ جائے، عقیدت مندان رسول ان کے جذبات میں پڑ جاتے ہیں. اگر ذرا برابر اہل بیت کی شان میں گستاخی کا شائبہ آ جائے، عقیدت مندان اہل بیت برہم ہو جاتے ہیں. ذرا برابر قرآن کی عقیدت میں کمی کا محسوس ہو جائے، شائبہ محسوس ہو جائے، عقیدت مندان قرآن برہم ہو جاتے ہیں. لیکن عزیزان، اس عقیدت مند قوم کے اندر جو آج موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے، قرآن سے عقیدت، میراث رسول سے عقیدت، ذات رسول سے عقیدت، لیکن تمام تر عقیدت کے باوجود یہ عقیدت مند جتنے سرگردان ہیں، یہ عقیدت مند جتنے آج حیران ہیں، یہ عقیدت مند جتنے آج پریشان ہیں، یہ عقیدت مند جتنے کنفیوز ہیں، اتنے دوسرے لوگ کنفیوز نہیں ہیں. کیوں یہ اتنے کنفیوز ہیں آج؟ رسول تو فرما گئے تھے میں ضلالت سے نکلنے کے لیے دو رہنما، دو نجات کے وسیلے و ذریعے اور گران قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک ان سے تمسک کرو گے ضلالت میں اور گمراہی میں نہیں پڑو گے. ہم قرآن سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن آج اپنی حالت آپ کے سامنے ہے. اب میں اس ممبر سے زیادہ مناسب ہی نہیں، میں آپ کی خدمت میں واضحات کی وضاحت کروں وہ چیزیں جو آپ سب کو معلوم ہیں. آج دیکھیں کیا صورتحال ہے، خصوصاً پیروان اہل بیت و متمسکین بے قرآن، ان کی حالت کیا ہے، تشیع کی صورتحال اس وقت کیا ہے، ملت شیعہ اس وقت کہاں کھڑی ہے. آج جبکہ 23 مارچ ہے، پاکستانیوں کا عمومی جو کچھ سوچ ہے، لیکن آج شیعہ بیٹھ کر اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنے اظہارات میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم ووٹ کس کو دیں، ہم کس طاغوت کو چنیں. اللہ اکبر. قرآن کے پیروکار، آج سب سے بڑی بات ان کے لیے یہ ہے، قرآن کے پیروکار، نور رسول کے پیروکار، جنہیں رسول دو نورانی چیزیں دے کر گئے، قرآن جیسا سورج دے کر گئے اور اہل بیت جیسی کہکشان دے کر گئے. اس کہکشان نورانی کے سائے میں بیٹھ کر طاغوت ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کس طاغوت کے پیچھے چلیں، کس طاغوت کو الیکٹ کریں، کس طاغوت کو سلیکٹ کریں، کس طاغوت کے ساتھ ملیں، کون سا طاغوت ہمیں بچائے گا. رسول کہتا ہے تجھے قرآن بچائے گا، تجھے اہل بیت بچائیں گے. یہ قرآن و اہل بیت کو مان کر طاغوت سے بچانے کی بھیک مانگ رہا ہے. گمان نہیں کرتا کہ کوئی
امت رسول میں کوئی عقیدت مند رسول اللہ کا اس سوئے ظن میں مبتلا ہو جائے، یہ بدگمانی رسول اللہ کے بارے میں اس کے ذہن میں خطور کرے کہ یہ ایک بات تھی رسول اللہ کے منہ سے نکل گئی کہ قرآن و عطرت نجات کا ذریعہ ہے، قرآن و عطرت کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں پھر بھی کوئی نہ کوئی پارٹی ڈھونڈنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی تاغوت ڈھونڈنا پڑے گا، کسی کی چھتری میں آنا پڑے گا، کسی سے بھیک مانگنا پڑے گا، یہ ایک بات تھی رسول اللہ کر گئے، خود ہی سمجھتے ہیں کیا کر گئے. نہ میں گمان نہیں کرتا کہ امت رسول میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رسول اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی رکھتا ہو. عزیز امام، رسول اللہ جذبات کی رو میں بیٹھ کر ایک جذباتی بات نہیں کر کے گئے. رسول کبھی جذبات میں نہیں بہ سکتا، رسول کبھی مغلوب جذبات نہیں ہوتا، رسول کبھی مغلوب احساسات نہیں ہوتا. رسول نہ اپنے احساسات سے دمتا ہے، نہ امت کے احساسات سے دمتا ہے. رسول کو فقط ایک حکم ہے، جو اللہ واہی کر دے وہ آپ نے بیان کر دینا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی مرضی اور خواہش سے، اپنے جذبے اور احساس سے کچھ بھی نہیں کہنا، جو اللہ کی وحی ہے وہی امت کے سامنے پیش کرنا ہے. یا تو یہ کہو کہ یہ جو رسول اللہ فرما گئے تھے کہ قرآن و عطرت سے تمسک تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، یہ ایک تقریری جملہ تھا، یہ ایک جذباتی جملہ تھا، یہ ایک احساساتی جملہ تھا، یا اس کا تعلق کسی اور چیز سے تھا. ہماری عملی زندگی میں ہم کس کا سہارا لیں؟ ہر وہ شخص جو آج قرآن کو چھوڑ کر اور اہل بیت کو چھوڑ کر تاغوتوں کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے، تاغوتوں کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے، تاغوتوں کی چھتریوں میں جانے کے لیے استخارے نکال رہا ہے، اللہ اکبر. قرآن کا پاک سپارہ کھولتا ہے، قرآن کے پاک وردی کھولتا ہے، قرآن پاک سے استخارہ کرتا ہے کسی ناپاک سے الحاق کرنے کے لیے. قرآن کس طرح نجات دے گا؟ اہل بیت کس طرح نجات دیں گے ہمیں؟ ہم اگر قرآن کو لے کر غلافوں میں بند کر دیں، یہ غلاف میں لپٹا ہوا قرآن آپ کو نہیں بچائے گا، یہ تاکچے میں سجا ہوا قرآن تجھے نہیں بچائے گا، یہ فقط سینوں میں حفظ کیا ہوا قرآن تجھے نہیں بچائے گا، یہ قرآن نہیں بچائے گا. کون سا قرآن بچائے گا؟ قرآن کو کھول، قرآن کو دیکھ، قرآن میں غور کر، قرآن میں فکر کر. قرآن تیرے زمانے کے لیے نجات کا سامان لے کر آیا ہے اور منتظر ہے. تو قرآن کو کھول، اپنی نجات کا سامان تلاش کر، اسی کنفیوژن کے زمانے میں اپنی نجات کا سامان تلاش کر، اسی ظلمت سے نکلنے کے لیے قرآن کا نورانی نظام تلاش کر. قرآن تیرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قرآن سے صرف مواعظ اور واعظ و نصیحت لیتے ہیں، قرآن کی ناصحانہ باتیں، قرآن کی واعظانہ باتیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. بعض قرآن سے صرف احکام لیتے ہیں، احکام قرآن سے استنباط کر لیتے ہیں. قرآن کی 500 آیات احکام بیان کر رہی ہیں اور اتنی ہی آیات مواعظ بیان کر رہی ہیں، لیکن ہزاروں آیات قرآن کی وہ کیا بیان کر رہی ہیں؟ ان ہزاروں آیات کو نہیں جھیڑتے، ان ہزاروں آیات کو نہیں سنتے، ان ہزاروں آیات کا معنی نہیں سمجھتے، یا مواعظ قرآنی لے لیتے ہیں یا احکام قرآن لے لیتے ہیں. لیکن یہ مواعظ اور یہ احکام جس پلاٹ کے اندر، جس میدان کے اندر قابل عمل بنتے ہیں اس کی طرف نہیں جاتے. اور وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن کو کھول کے دیکھو، رسول کا قرآن کھول کے دیکھو، اللہ کا کلام کھول کے دیکھو. اللہ کا کلام فرما رہا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے نظام امامت وضع کیا ہے، نظام امامت مقرر کیا ہے، اور تمہیں امامت کے نظام کو اپنانے کے لیے کہا ہے، اور نظام امامت اپنانے کے لیے تمہیں پہلے اپنے اندر تبدیلی لانا ہے. نظام امامت کے لیے تمہیں اپنے اندر تبدیلی لانا ہے. کیا تبدیلی لانا ہے؟ نظام امامت کے لیے اپنے اندر تبدیلی لانا ہے. نظام امامت کے لیے صرف ایک پوسٹر اور بینر کافی نہیں، صرف پینافلیکس کافی نہیں، صرف ایک مجلس کا انعقاد کافی نہیں، صرف ایک ذاکر و خطیب کافی نہیں، صرف کچھ اہتمام کر لینا کافی نہیں، بلکہ عزیز ایمان نظام امامت کی تجلی کے لیے پہلے تجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، پہلے تجھے لباس امت زیر تن کرنا ہوگا، اپنے امام کی امت بننا ہوگا۔ جب تو امت بنے گا امام امتوں کے اندر آتا ہے۔ قرآن نظام لے کر آیا ہے، امامت و امت کا نظام لے کر آیا ہے، یہ نظام ہے بشر کی نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن بند خلافوں میں، قرآن کے استخارے نکال کے طاغوتوں کا انتخاب کرنا، طاغوت قرآن کے استخارے نکال کر طاغوتی پارٹیوں میں جانا، قرآن کے استخارے نکال کر طاغوتوں کو ووٹ دینا، قرآن کے استخارے نکال کر طاغوتوں کی ریلیوں میں جانا، قرآن کے استخارے نکال کر ناپاک رہوں میں جانا، ایسی امتوں کو قرآن مزید رسوا کرتا ہے اور ایسے لوگوں کا نبی شکوا کرتا ہے۔ نبی اسلام شکوا کریں گے، قیامت میں شکوا کریں گے، قرآن گواہی دے رہا ہے، کیا شکوا کریں گے؟ رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، اے میرے پالنے والے، میری امت نے قرآن کو متروک رکھا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری امت نے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ امت اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، حافظان امت کھڑے ہو جائیں گے، مفسران امت کھڑے قرآن کھڑے ہو جائیں گے، اور پبلشر قرآن کے کھڑے ہو جائیں گے، قاریان قرآن کھڑے ہو جائیں گے، اور جتنے بھی ثواب کی خاطر قرآن پڑھنے والے یہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے، یا رسول اللہ، ہم اتنی بڑی تعداد میں حافظ، ہم اتنی تعداد میں قاری قرآن، ہم اتنی بڑی تعداد میں پبلشر قرآن کے، ہم نے کب قرآن محجور رکھا، ہم نے کب قرآن متروک رکھا؟ تو نبی کا کیا فرمان آئے گا کہ تم نے قرآن کے اندر نجات کا سامان تلاش نہیں کیا۔ یہ نظام بچانا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ عزیز من، قرآن نجات کا ذریعہ ہے، آج بھی نجات کا ذریعہ ہے، ہزار سال پہلے بھی نجات کا ذریعہ تھا، 1400 سال پہلے بھی نجات کا ذریعہ تھا، قیامت تک نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت ہر زمانے میں نجات کی کشتی ہیں، ہر زمانے میں نجات کا ذریعہ ہے، لیکن بند غلافوں میں قرآن اپنے قاری کو نجات نہیں دیتا۔ قرآن کے بارے میں حدیث آئمہ کی، امام فرماتے ہیں، رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ ایسے قرآن کے قاری ہیں جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جب قرآن پڑھنے والا حالت میں ہوتے ہیں قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں لعنت کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن جو فیس کے لیے پڑھا جائے قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، وہ قرآن جو دکھاوے کے لیے پڑھا جائے، ریاکاری کے لیے پڑھا جائے، قرآن پڑھنے والے کو لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نجات کا سامان تھا، تو نے مجھے تجارت کا سامان بنا دیا۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے، لن یفترقا، قرآن و عطر جدا نہیں ہوں گے، قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، بالکل ایک ساتھ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت کے ہر فرد کے ہاتھ میں ایک جلد قرآن ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت کے پاس جب بھی دیکھو قرآن ہاتھ میں تھاما ہوا ہوگا۔ جدا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جلد قرآن جسم اہل بیت کے پاس ہوگا، جسم اہل بیت اور جلد قرآن میں جدائی نہیں ہوگی۔ نہ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جسم اہل بیت اور جلد قرآن میں جدائی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا معنی کیا کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ راہ قرآن اور راہ اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی، پیغام اہل بیت اور پیغام قرآن میں جدائی نہیں ہوگی، نظام اہل بیت اور نظام قرآن میں جدائی نہیں ہوگی۔ جو قرآن کا نظام ہے وہ اہل بیت کا نظام ہے، جو قرآن کا راستہ ہے وہ اہل بیت کا راستہ ہے، جو اہل بیت کی مصیبت ہے وہ قرآن کی مصیبت ہے۔ دونوں فضیلتوں میں بھی ساتھ ہیں، مصیبتوں میں بھی ساتھ ہیں۔ تو اگر کسی حدیث نے نورانی کلام معصوم فرما دے، رب قارئ قرآن والقرآن یلعنہ، کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جنہوں نے سامان ہدایت کو سامان تجارت بنا دیا، ان کو قرآن ہی لعنت کرے گا اگرچہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر قرآن اس کو لعنت کرتا ہے جو اسے سامان تجارت بنا دے، جو اس کے ذریعے سے معیشت کمائے، جو اسے بیچنا شروع کر دے، جو دین فروشی شروع کر دے۔ تو پھر اگر اہل بیت یہاں پر آئے، اور اہل بیت بھی ان لوگوں کو جو ذکر اہل بیت کو تجارت بنا دے اور اہل بیت لعنت نہ کرے، تو قرآن و اہل بیت میں جدائی ہو جائے گی۔ تو جدائی ہو جائے گی، یہ یاد رکھنا۔ جس پہ قرآن لعنت کرتا ہے اہل بیت ضرور لعنت کر دے، اور جن پہ قرآن و اہل بیت لعنت کر دے اللہ ضرور لعنت کرتا ہے۔ لعنت کا معنی، لعنت کا معنی اردو میں اور ہے، قرآن میں اور ہے۔ اردو میں لعنت گالی ہے، اردو میں لعنت گالی، کسی کو کچھ گالی ناسزا کہنا ہو تو اس کو کہتے ہیں تیرے اوپر لعنت، یہ گالی ہے، یہ اردو کی لعنت ہے۔ قرآنی لعنت اور ہے، قرآن کی لعنت رحمت کے مقابلے میں ہے۔ قرآن کی لعنت کا مطلب ہے محرومیت، رحمت کا نہ آنا لعنت ہے۔ خدا بعضوں پہ رحمت کرتا ہے، بعضوں پہ لعنت کرتا ہے۔ لعن فعل خدا ہے، رحمت بھی فعل خدا ہے، لیکن گالی فعل خدا نہیں ہے۔ خدا کبھی معاذ اللہ گالی نہیں دیتا، لیکن رحمت کرتا ہے اور لعنت بھی کرتا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رحمت سے بعضوں کو محروم کر دیتا ہے۔ جب کسی قوم کو ہدایت کر دے اس پر رحمت کر دیتا ہے، جب کسی قوم کو محروم کر دے اس پر لعنت کر دیتا ہے۔ جب قرآن کسی پر لعنت کرتا ہے تو کیا لعنت کرتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے کی تجھے فیس ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ اور اہل بیت اگر کسی کو لعنت کر دے تو کیا کہیں گے؟ تو ساری عمر ہمارا ذکر کرتا رہے، تجھے صرف فیسیں ملیں گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت نہیں ملے گی، لعنت یہی ہے، اہل بیت کی یہی لعنت ہے۔ اہل بیت کی لعنت و قرآن کی لعنت یعنی محرومیت، ہدایت سے محرومیت، اور جو ہدایت سے محروم ہو جائے سرگردان ہو جاتا ہے، ضلالت میں چلا جاتا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے، اس سے مقصد بھی گم ہو جاتا ہے، اس سے راستہ بھی گم ہو جاتا ہے، اور اس سے راہبر بھی گم ہو جاتا ہے، اس سے رہنما بھی گم ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ ساری عمر انسان قرآن پڑھتا رہے لیکن قرآن میں نظام کا کوئی ذکر نہ آئے، قرآن میں نظام نظر نہ آئے۔ کیوں محروم ہے قرآن پڑھنے والا؟ قرآن پڑھتا ہے، نظام قرآن اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اہل بیت کے تذکرے کرتا ہے، نظام اہل بیت اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس نے اہل بیت و قرآن کو ذریعہ ہدایت نہیں بنایا، سامان تجارت بنایا ہے۔ ذریعہ ہدایت قرآن و عترت کو بنانا ہے، اور یہ دونوں دور نہیں ہوں گے۔ آیا قرآن آج کے پاکستان کے لیے، آج 2012 کے 23 مارچ کے دن، قرآن آج کوئی پیغام اس ملت کے لیے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ آج کی ملت پاکستان کی مشکلات کا رائے حل قرآن میں ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے، اگر قرآن کوئی شخص کہہ دے کہ بھلے، یا قرآن خود کہہ دے کہ میرے پاس آج تیری مشکلات کا کوئی رائے حل نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تو پھر وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ نے اتارا تھا، یہ کوئی اور قرآن آ گیا۔ اللہ کا قرآن، رسول اللہ جو کتاب لے کر آئے تھے، اس میں تو امام پنجم فرماتے ہیں، امام باقر العلوم فرماتے ہیں کہ القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، کہ قرآن سورج اور چاند کی طرح طلوع کرتا ہے، جس طرح ہر نسل کا ہر روز سورج طلوع ہو کر نئی روشنی لاتا ہے، اس طرح قرآن ہر نسل کے لیے اس کا ہدایت کا سامان لا کر آتا ہے۔ آج ملت پاکستان اپنی مشکلات کا حل قرآن سے ڈھونڈے، تلاش کرے، لیکن نہ استخاروں کے ذریعے، یعنی کہ فالے نکالنا شروع کر دے۔ ہم نے کتاب ہدایت کو کتاب فال بنا لیا، کتاب فال بنا لیا، اٹھنے کے لیے فال نکالو، بیٹھنے کے لیے فال نکالو، کوئی غلط کام کرنے کے لیے فال نکالو، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے فال نکالو، کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے فال نکالو، اپنی سستیوں کے لیے فال نکالو۔ سست آدمی ہے، اٹھ نہیں سکتا، اپنی سستی کا جواز قرآن سے ڈھونڈتا ہے کہ میں نے استخارہ نکالا، منع آیا، بس لحاف پھوڑ کے سو جاؤ۔ کیوں سو جاؤ؟ چونکہ قرآن کا استخارہ منع آیا۔ قرآن ایسے قرآن کھولنے والے کو بھی اعلان کرتا ہے کہ تو نے اپنی سستی کا ذریعہ مجھے قرار دیا ہے، وسیلہ مجھے قرار دیا ہے۔ میں کس لیے آیا تھا؟ میں اس لیے آیا تھا کہ تجھے اٹھاؤں، میں اس لیے آیا تھا تجھے قیام پر اکساؤں، میں اس لیے آیا تھا کہ تیری سستیاں دور کرو۔ تو اپنی سستیوں کا بہانہ بھی مجھ سے ڈھونڈتا ہے، تو اپنی غلطیوں کا ذریعہ بھی مجھ سے ڈھونڈتا ہے۔ قرآن کتاب فال نہیں ہے عزیز امام، کتاب قیام ہے۔ امام راحل، امام خمینی فرماتے، قرآن کتاب فال نہیں، کتاب ہدایت ہے، کتاب نجات ہے اللہ کی طرف سے، اور آج کی نسل کی نجات ہے۔ مانگو قرآن سے، پوچھو قرآن سے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن بولتا ہے، قرآن سے بات کرو، لیکن یہ یاد رکھو قرآن نامحرم کے ساتھ نہیں بولتا۔ قرآن نامحرم کے ساتھ نہیں بولتا، پہلے محرم بنو قرآن کے۔ اسی طرح آپ ساری عمر قرآن پڑھتے رہو لیکن قرآن دیکھ لیں یہ نامحرم ہے تو بے شک پڑھتے رہو، قرآن کچھ بتاتا نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بیت بھی ہیں، اہل بیت بھی کسی نامحرم کو اپنی حقیقت نہیں بتاتے، کسی نامحرم کو نہیں بتاتے، محرم اہل بیت آ جائے اس کو بتاتے ہیں۔ اب محرم کون ہے قرآن و عترت کا؟ اور آ کر دیکھو اسی صدی کے اندر، اسی زمانے کے اندر ایک محرم قرآن و عترت پیدا ہوا، ایک محرم اہل بیت پیدا ہوا، خدمت قرآن میں حاضر ہو کر آج کی نسل کا درد قرآن کو پیش کیا، اور خدمت اہل بیت میں حاضر ہو کر آج کی ملت کا درد خدمت اہل بیت میں پیش کیا، اور کیا استغاثہ کیا کہ اے رسول کی گران بہا میراث، رسول کی امت آج پریشان حال ہے، رسول کی امت آج سرگردان ہے، رسول کی امت آج کنفیوز ہے، رسول کی امت کو آج ہدف گم ہو گیا، رسول کی امت کا راستہ گم ہو گیا، رسول کی امت کا رہبر گم ہو گیا۔ اے میراثی رسول، اے ترکائی رسول، اے وہ چیز گران بہا جو رسول چھوڑ کر گئے تھے، آج کی ملت کا ہاتھ تھام اور اس کو
کو نجات عطا کر. وہ نہ وہ محرم قرآن اہل بیت کون تھا؟ اس کا نام روح اللہ خمینی تھا. اس محرم کے ساتھ اہل بیت نے بھی بات کی, قرآن نے بھی بات کی اور اپنا نظام دے دیا. تجات دے اپنی امت کو. عزیز من, اس محرم قرآن نے جو نظام قرآن اہل بیت سے لیا تھا, وہی قرآن کا محرم جو ہوگا قرآن آج اس کو بھی دے گا. پاکستان کے اندر بھی ایک محرم اہل بیت چاہیے, ایک محرم قرآن چاہیے. جس طرح روح اللہ کو بتا دیا, اس طرح سرزمین نے پاکستان کے درد مند محرم کو بھی بتا دے گا.
زندہ ہے,
زندہ ہے خمینی,
زندہ ہے
افکار خمینی,
زندہ ہے
افکار خمینی,
زندہ ہے
کردار خمینی,
زندہ ہے
کردار خمینی,
زندہ ہے
رہبر کی شکل میں,
زندہ ہے
رہبر کی شکل میں,
زندہ ہے
آقا کی شکل میں,
زندہ ہے
آقا کی شکل میں,
زندہ
قرآن کو محرم چاہیے, اہل بیت کو محرم چاہیے. عزیز من, امامت کے مکتب کا بینر اٹھا کر طاغوت کی صفوں میں چلنا, حسین کا بینر اٹھا کر یزید کی فوج میں جانا, محمد رسول اللہ کا پرچم اٹھا کر ابو جہل کی فوج میں جانا, موسیٰ کا پرچم اٹھا کے فرعون کے سائے میں جانا, یہ تو راہ دین نہیں ہے, یہ تو راہ قرآن نہیں ہے. میراث رسول, ترکہ رسول نجات کا ذریعہ ہے. تجربہ کرو, آزماؤ اللہ کے وعدوں کو, آزماؤ. ہمارے ایک استاد بزرگوار, خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, وہ اکثر ہمیں یہ تعلیم دیا کرتے تھے. فرماتے تھے, جس طرح اللہ نے تمہیں آزمایا ہے تم بھی اللہ کو آزماؤ. کس طرح سے آزماؤ؟ کہا, جتنے وعدے اللہ نے کیے ہیں تم اپنے وعدے پورے کر کے دیکھو, اللہ پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا. آزماؤ, اللہ کو آزما کے دیکھو. اللہ نے وعدہ دیا ہے, ان تنصرنا ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم ذرا اللہ کی مدد کر کے دیکھو, اللہ کے دین کی نصرت کر کے دیکھو. خداوند نے کیا فرمایا, اگر تم شکر کرو میں مزید دوں گا. آزماؤ اللہ کو, آزماؤ, ذرا شاکر بن کے دیکھو دیتا ہے یا نہیں دیتا. اللہ نے کیا وعدے دیے, اگر تم تھوڑے بھی ہو, اگر تم کمزور بھی ہو, لیکن اگر تم صابر ہو, استقامت کرنے والے ہو, تو اللہ تمہاری مدد غیب سے کر دے گا. تم صابر بن کے دیکھو, اللہ کے وعدوں کو آزماؤ. صابر بن کے دیکھو, اللہ تمہیں آزماتا ہے, تم بھی اللہ کو آزماؤ. اللہ کی راہوں میں چل کر دیکھو اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہر دور میں کرتا ہے عزیز ایمان, ہر دور میں اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے. یہ نالائکی ہے, یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے کہ انسان کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہو. آج کے اس زمانے میں اکثر ایک چیز جو ہمیں سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو راستہ دکھاتے ہیں, آپ جو باتیں کرتے ہیں نظام الہی کی, خب یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان کی سرزمین پر, جبکہ ہم تھوڑے بھی ہیں, جبکہ ہم کمزور بھی ہیں. ہم تھوڑے بھی ہیں اور یہی باتیں ہیں نا آپ کے ذہن میں بھی, ابھی یہی منڈلا رہی ہوگی بات کہ یہ نظام قرآنی و نظام اہل بیت لانے کے لیے یا تو اکثریت کی ضرورت ہے. عزیز من, نظام الہی الیکشن سے نہیں آتا, نظام الہی ووٹ سے نہیں آتا, زمان الہی, نظام الہی کھیتوں سے نہیں اگتا, آسمان سے آتا ہے, قرآن سے آتا ہے, اللہ کی جانب سے آتا ہے, اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے, اللہ کے وعدوں کو پورا کرو اللہ اپنے وعدے پورے کر دیتا ہے. اللہ نے وعدے کس سے کیے, توجہ کریں, کس کو وعدہ دیا؟ اللہ نے اکثریت کو کوئی وعدہ نہیں دیا. پورا قرآن پڑھ کے دیکھو, حافظ قرآن یہاں موجود ہوں گے, قاری قرآن یہاں موجود ہوں گے. آپ قرآن پڑھ کے, مہلت ہے آپ کے پاس, 10 سال مہلت ہے, 20 سال مہلت ہے, ایک قرآن کی آیت نکال کے لو جس میں اللہ نے طاقتوروں کو وعدہ دیا ہو یا اللہ نے اکثریت کو وعدہ, میجارٹی کو وعدہ دیا ہو. جتنے وعدے دیے, دو طبقوں کو دیے, کن کن طبقوں کو دیے؟ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. کتنے چھوٹے گروہ ہیں جن کو اللہ نے بڑے گروہ پر غلبہ عطا کر دیا. اور وعدہ خدا کیا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمَا أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ زمین پہ کمزوروں کو، زمین کے دبے ہوئے کو، زمین کے پسے ہوئے کو، افتادگان خاک کو ہم تمام لوگوں کا امام اور تمام لوگوں کا رہبر بنا دیں گے، انہیں وارث زمین بنا دیں گے. اللہ کا وعدہ تھوڑے لوگوں کے ساتھ ہے اور کمزور لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ تھوڑے اور یہ کمزور پہلے اپنا وعدہ پورا کریں، اپنے عہد کی وفا کریں، تاغوتوں کے پرچم کو چھوڑ دیں، تاغوتوں کے بینر اتار دیں، برات کا اعلان کریں، اعلان بیزاری کریں. بڑا تم من اللہ و رسول، اللہ کی بیزاری وہ رسول کی بیزاری جو خدا نے مشرک وہ نظام شرک آلود سے کی، اس نظام سے بیزاری کا اعلان کرو. اللہ کے نظام کی طرف آؤ، دیکھو اللہ کس طرح سے تمہیں اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، کس طرح سے تمہیں نصرت عطا کرتا ہے، انہی تھوڑے لوگوں کو اور انہی کمزور لوگوں کو جو ہم نے مایوسی کے بہانے بنا رکھے ہیں، خدا نے وہ کامیابی کے ذریعے قرار دیے ہیں. تھوڑا ہونا مایوسی کا سبب بن گیا، کمزور ہونا مایوسی کا سبب بن گیا. خدا کا فرمانا ہے کہ غلبے اور کامیابی کے لیے یہی دو شرطیں میں نے رکھی ہیں کہ مستضعفین کو کامیابی دوں گا اور فئہ قلیلہ کو کامیابی دوں گا. لیکن فئہ قلیلہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو میراث رسول اللہ کا قدردان ہے. عزیز من، قرآن نیزوں پہ اٹھا لینا بھی قرآن ہے، قرآن تاکچوں کے رکھنا بھی قرآن ہے، قرآن غلافوں میں بند کرنا بھی قرآن ہے، قرآن نیزوں پہ اٹھانا قرآن تو تھا، قرآن تو تھا وہ بھی، لیکن کس مقصد کے لیے استعمال ہوا، کس مقصد کے لیے استعمال ہوا؟ نیزوں پہ اٹھا ہوا قرآن وہ بھی قرآن تھا. یوں نہیں کہ ہم قرآن کو جہاں رکھ دیں، کبھی مرضی ہو تو نیزے پہ اٹھا لیں، کبھی مرضی ہو تو تاکچے پہ رکھ دیں، کبھی مرضی ہو تو ممبر پہ لے آئیں، کبھی مرضی ہو تو مدرسے میں لے جائیں، کبھی مرضی ہو تو ختم میں لے جائیں، کبھی مرضی ہو تو اٹھا کے قبرستان میں لے جائیں. قرآن جو نظام لے کر آیا ہے اس نظام کے اندر نجات ہے. رسول اللہ فرما گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دو تمہاری نجات کا ذریعہ ہیں. آج آؤ دیکھو اسی زمانے کے اندر قرآنی نظام کی مثال موجود ہے. 23 مارچ آج پاکستان کا اور 23 مارچ جہاں نظام الہی نافذ ہے، دونوں میں آپس میں موازنہ کر لو، دونوں میں آپس میں موازنہ کر لو کہ قرآن اللہ کس طرح مدد کرتا ہے، اللہ کس طرح مدد کرتا ہے کہ جو قوم پاکستان کے اندر 23 مارچ کو جس کی آزادی کی قرارداد منظور ہوئی، 23 مارچ کو آزادی کی قرارداد منظور ہوئی، 24 مارچ کو طاغوت کی دم کے ساتھ اس کی دم باندھ دی گئی، ایک دن میں اس کو طاغوت کے گود میں ڈال دیا گیا، اور 65 سال طاغوت کی آغوش میں پلنے والی قوم آج اس کی حالت دیکھو کیا ہے، آج اس کی حالت کیا ہے. آج عید کے چاند کی طرح منتظر رہتی ہے کہ بجلی آ جائے، بجلی آتی ہے گیس غائب ہو جاتی ہے، گیس آتی ہے دال غائب ہو جاتی ہے، دال آتی ہے چینی غائب ہو جاتی ہے. آج یہ اس کی حالت بنی ہوئی ہے کہ 23 مارچ کو آزادی کی قرارداد پہ دستخط ہوئے اور 24 مارچ کو اس کی غلامی کی قرارداد کے دستخط ہو گئے، ہندو قوم کے سائے سے نکال کر طاغوت کے سپرد کر دی گئی. طاغوت نے اس کا یہ حشر کیا آج جو موجود ہے، اپنے مورے لے کر آتا ہے، ایک مورا چنا اس کو ہٹایا، پھر دوسرا مورا چنا، وہ آتا ہے ریفرینڈم کرتا ہے، جلسے کرتا ہے، یہ قوم جھنڈے اٹھائے ہوئے کبھی ادھر جا. علی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم جن رہا بے ریوڑ، ریوڑ جو ہر سٹی پہ دوڑتا نظر آتا ہے، ادھر سٹی بڑے ادھر نظر آتا ہے، ادھر سٹی بڑے ادھر چلا جاتا ہے، یہ ریوڑ ہے جو ہر سٹی پہ دوڑتا نظر آتا ہے، یہ ریوڑ ہے. لیکن جس کے دل کے اندر نورانیت قرآن موجود ہو اور نورانیت اہل بیت موجود ہو، سیٹیاں نہ جو کچھ بجاتے رہو، بینے بجاتے رہو، سیٹیاں بجاتے رہو، بجلیاں گرتی رہے، آسمانی بجلیاں کڑکتی رہے، اس نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، نہ آندھیاں اس کو ہٹا سکتی ہیں، نہ زلزلے اس کو ہٹا سکتے ہیں، نہ سونامیاں اس کو ہٹا سکتی ہیں، نہ سیلاب اس کو ہٹا سکتے ہیں، جس نے عہد کر لیا ہو کہ ہم نے حسین ابن علی کی راہ پر چلنا ہے اگرچہ 72 تن ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے ساری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اللہ تمہارے ساتھ ہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر اللہ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، ساری دنیا تمہارے ساتھ ہو جائے، تمہیں عزت نصیب نہیں ہوگی۔ آج ساری دنیا پاکستان کی فرینڈ ہے، پاکستانی حکومتوں کی، پاکستانی بیوروکریسی کی، پاکستانی سیاستدانوں کی، یہی جو آتے ہیں عوام کے اندر آ کر عوام کو الو بنا کے بیوقوف بنا کے جاتے ہیں، یہ تقریریں امبیسیوں سے لکھوا کے لاتے ہیں، فارمر امبیسڈر، امریکن امبیسڈر، برطانیہ کی امبیسی سے تقریریں لکھوا کر انہیں دی جاتی ہیں کہ اپنے عوام کو جا کر الو بناؤ، یہ الو بنا کے چلے جاتے ہیں، اور عوام بھی ہر سٹی کے اوپر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے نظر آتے ہیں، ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، لیکن ذلت کا یہ عالم ہے، آج دیکھ لو، ذلت کا یہ عالم ہے کہ ایک مملکت گیس اور انرجی کی اتنی کمی ہے، لیکن اس کو اتنا اختیار نہیں کہ اپنے پڑوسی ملک سے گیس خرید سکے، جس کو اتنا اختیار نہیں، اتنا اختیار نہیں کہ اپنے پڑوسی ملک سے اپنی ضرورت کی گیس خرید سکے، اس کو غلامی نہیں تو اور کیا کہتے ہیں، یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے، یہ مصیبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ بردگی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اب دیکھو جہاں الہی نظام ہوتا ہے، جہاں قرآن و اطرت کا نظام ہوتا ہے، جہاں میراث رسول کا نظام ہوتا ہے، جہاں رسول کے ترکے کا نظام ہوتا ہے، قرآن و اطرت کی حکومت ہوتی ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو کر، عرب و غرب اکٹھے ہو کر پابندیاں لگا دیتے ہیں، ہم تم سے خریدیں گے کچھ نہیں، ہم تمہیں بیچیں گے کچھ نہیں، ہم تمہیں بنانے کچھ نہیں دیں گے، ہم تمہیں کرنے کچھ نہیں دیں گے، ہم حملے کا ٹائم اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی اسرائیل نے حملہ کرنا ہے، کبھی شیطان بزرگ امریکہ نے حملہ کرنا ہے، کبھی نیٹو نے حملہ کرنا ہے، یہ سب کے سب منصوبے بنا کر، لیکن پھر بھی آپ دیکھو کہ چند روز قبل نظام قرآن و اہل بیت کے پرچم دار نے، جس کے ہاتھ میں آج پرچم قرآن و نظام رسول اللہ کا پرچم ہے، وہ پکار کے کیا کہہ رہا ہے کہ خبردار ہوش کے ناخن لو، آج نظام الہی شیب ابی طالب میں نہیں بلکہ خیبر و خندق میں کھڑا ہے۔
عزیز من، تمسک کرو قرآن و عطرت کے ساتھ، تمسک کرو، تمسک کا مطلب نظام قرآن و عطرت، راہ قرآن و عطرت، مقصد قرآن و عطرت کو اپناؤ، اگرچہ تم تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تم کمزور ہی کیوں نہ ہو، جس کے ساتھ قرآن و اہل بیت ہو وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ غالب آ جاتا ہے، خدا شاہد غالب آ جاتا ہے، وہ مر کے بھی غالب آ جاتا ہے۔ اگر قرآن و عطرت کا پرچم ہاتھ میں ہو، اس کی گردن کاٹ دو وہ زندہ تر ہو جاتا ہے، اس کی لاش کو بھی پائمال کر دو وہ لاش خاک میں نہیں ملتی، علم بن کے اٹھ جاتی ہے، وہ لاش علم بن جاتی ہے جو راہ قرآن و عطرت پہ چلا جائے۔ 72 لاکھ کعبے میں طواف کر رہے ہیں، 72 لاکھ قاری قرآن موجود ہیں، 72 لاکھ حافظ قرآن موجود ہیں، لیکن سب یا مکہ بیٹھے ہیں، یا مدینہ بیٹھے ہیں، یا کوفہ بیٹھے ہیں، یا بصرہ بیٹھے ہیں، یا مصر میں بیٹھے ہیں، یا یمن میں بیٹھے ہیں، لیکن حامل قرآن، حامل قرآن، حامل پرچم رسول اور حامل پرچم اہل بیت مدینہ کو ندائیں دے کر، مدینہ کے اندر بانگ درا دے کر، بیداری کی آواز دے کر چلا جاتا ہے، مدینے والے سوئے رہتے ہیں، پھر مکہ چلا جاتا ہے، عین حج کے دن وہاں سے احرام کھول کے بانگ آزادی دیتا ہے، بانگ بیداری دیتا ہے، لیکن وہ طواف غفلت کے طواف میں بظاہر وضو کر کے لیکن روح پلید کر کے کعبہ کے گرد گھومنے کو جاری رکھتے ہیں، اپنے امام کا ساتھ نہیں دیتے، اور وہ تنہا 72 ساتھی لے کر، کچھ بوڑھے کچھ بچے لے کر کربلا میں آ جاتا ہے، کربلا میں آ جاتا ہے۔ کس لیے آ جاتا ہے؟ اللہ کا وعدہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ کیوں پورا کر دیا؟ کیونکہ حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ عزیز من، کربلا پہ ایمان لے آؤ، کربلا کے ذکر پڑھنے والوں کربلا پہ ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ اے قرآن پڑھنے والوں قرآن پہ ایمان لے آؤ، اے اہل بیت کا تذکرہ کرنے والوں اہل بیت پہ ایمان لے آؤ، اے اہل بیت کا ذکر سننے والوں اہل بیت پہ ایمان لے آؤ، اے اہل بیت کی مجلسیں کرانے والوں اہل بیت پہ ایمان لے آؤ، کربلا پہ ایمان لے آؤ، حسین پہ ایمان لے آؤ، خدا شاہد ہے ایمان لے آؤ، خدا کی مدد تمہارے لیے حاضر ہے۔ ان 72 لاکھ کا حصہ نہ بنو، 72 تن کا حصہ بنو، ان 72 تن کا حصہ بنو، ان کے ساتھ شمار ہو۔ تو اگر مر بھی گئے تو زندہ ہو گئے، لیکن اگر ان 72 لاکھ میں سے رہے تو زندہ بھی رہے تو مردے ہی رہو گے، تو زندہ رہے کہ بھی مردہ ہی ہوگے۔ تو یہ مجالس رسمیں نہیں ہیں، رسمیں نہیں ہیں، یہ رونا اور رلانا رسمیں نہیں ہیں، یہ ذکر و مصائب یہ رسمیں نہیں ہیں، یہ صرف عقیدت بھی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے، ایک حقیقت کا سفر ہے، یہ ایک سفر ہے۔ اور آج یہ مجلسیں اپنا اثر دکھائیں، آج پاکستان کو اشد ضرورت ہے کربلا اور حسین ابن علی کی۔ ان منحوس سایوں سے پاکستان کو نجات کی ضرورت ہے۔ عزیز من، اگر لبنان میں اکثریت مسیحی ہیں، دوسری بڑی اکثریت اہل سنت ہیں، تیسری اقلیت میں شیعہ ہیں، ان شیعہ میں بھی ایک چھوٹے سے گروہ کا نام حزب اللہ ہے، سارے شیعہ حزب اللہ نہیں ہیں، سارا لبنان حزب اللہ نہیں، اکثریت مسیحی ہیں، دوسری بڑی اکثریت اہل سنت ہیں، تیسری شیعہ ہیں، شیعہ کے اندر ایک چند ہزار افراد کے گروہ کا نام حزب اللہ ہے، لیکن اس حزب اللہ کا حسین پہ ایمان آ گیا ہے، اس کا کربلا پہ ایمان آ گیا ہے، یہ ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایمان لے آئے ہیں اللہ کا وعدہ بھی شامل حال ہو گیا، سچا ہو گیا۔ آج انہوں نے لبنان بھی بچا لیا، اور انشاءاللہ عنقریب بیت المقدس بھی آزاد کرا لیں گے، اور عنقریب فلسطین بھی آزاد کرا لیں گے، اور عنقریب انشاءاللہ پوری عرب دنیا اور مسلمان دنیا سے ایک ایک طاغوت سرنگون ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ پس شیعہ اگر حسین پہ ایمان لے آئے، اگر صرف سیالکوٹ کا شیعہ حسین پہ ایمان لے آئے، سیالکوٹ کا شیعہ پاکستان بچانے کے لیے کافی ہے، صرف سیالکوٹ کا شیعہ اگر حسین پہ ایمان لے آئے، اگر کربلا پہ ایمان لے آئے، خدا شاہد ہے صرف ایمان لے آئے، اس راہ پہ چل پڑے جو راہ رسول اللہ دکھا کر گئے تھے۔ تمسک کرو، اس طرح سے تمسک کرو جس طرح قرآن و عطرت سے امام خمینی نے تمسک کیا ہے, جس طرح قرآن و عطرت سے حزب اللہ نے تمسک کیا ہے, جس طرح قرآن و عطرت سے رہبر معظم نے تمسک کیا ہے. جب قرآن و عطرت سے تمسک کر دیں, ساری دنیا مل کر دھمکی دیتی ہے, جواب کیا ملتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے, لیکن یہ ضرور کہہ رہے ہیں تمہیں کہ جس طرح کا تم حملہ کرو گے اسی طرح کا ہم تمہیں جواب بھی دیں گے. دبتے نہیں ہیں, دبتے نہیں ہیں تم سے ہم. ایمان کا یہ اثر ہوتا ہے. آج پاکستان کو ضرورت ہے کربلا کی, پاکستان کو ضرورت ہے راہ حسین ابن علی کی. کیوں؟ حسین ابن علی کے پیروکار تاغوتوں کے پرچم اٹھا کے چلے, کیوں تاغوتوں کے پیچھے چلنے والے توبہ کر کے حسینیت کا پرچم اٹھانے نہ آئیں؟ حسینیوں میں کیا کمی ہے؟ آپ کے موقف میں کیا کمی ہے؟ آپ کے نظریے میں کیا کمی ہے؟ آپ کے مسلک میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں. نہ صرف کمی نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر موقف سے زیادہ مضبوط موقف ہے, دنیا کے ہر نظام سے زیادہ مضبوط نظام ہے. لیکن اس پہ ایمان کی ضرورت ہے, اس کی طرف سفر کرو عزیز من. میں نے عرض کیا تھا یہ مصائب رسمیں نہیں ہیں, کچھ پیغام ہیں ان کے اندر. اس لیے آئمہ نے حکم دیا یہ مجالس برپا کرو, ان مجالس میں شرکت کرو, ان مجالس میں تذکرہ کرو, تاکہ لوگوں کا ایمان آ جائے اور کربلا کی راہ کو جاری رکھیں. اب پاکستان اس راہ پہ آ پہنچا ہے جہاں سے فقط میراث رسول و ترکہ رسول اس کو بچا سکتے ہیں. لیکن قرآن و اہل بیت مصائب میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. رسول دو شکوے قیامت میں کریں گے, ایک قرآن اٹھا کر لائیں گے, پروردگار میری اس امت نے میرے قرآن اور تیرے کلام کو متروک رکھا ہے. اور پھر روایات میں ہے کہ رسول اللہ ایک خون آلود کرتا لے کر آئیں گے اور یہ پیش کریں گے, اے پروردگار یہ میرے بیٹے حسین کا کرتا ہے. امام سجاد علیہ السلام جب واپس آئے, اسارت شام سے واپس آئے, امام فرماتے ہیں جب مجھے بابا کا کرتا ملا, قمیض ملی جو بابا شہادت کے وقت زیب تن تھی, میں نے اس کو اٹھا کر زخم گننا شروع کی ہے. میرے بابا کو کتنے زخم لگے, وہ گنے نہیں جا رہے تھے. کیوں گنے نہیں جا رہے تھے؟ اس لیے کہ جہاں تلوار کا زخم تھا وہی نیزے کا بھی زخم تھا, جہاں نیزے کا زخم تھا وہی تیر کا بھی زخم تھا. یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس سوراخ میں تلوار کا زخم تھا, اس سوراخ کے اندر نیزے کا زخم تھا, یا کرتے کے اس سوراخ میں تیر کا زخم تھا. روایتوں میں بھی نکلا ہے, بیان کیا گیا ہے, نقل کیا گیا ہے کہ حسین کو ہر وسیلے سے شہید کیا گیا, ہر وسیلے سے شہید کیا گیا. سید الشہداء علیہ السلام کو تلواریں بھی ماری گئیں, نیزے بھی مارے گئے, تیر بھی مارے گئے. لیکن عزاداروں ایک بڑا ظلم اس وقت حسین ابن علی پر ہوا کہ جب حسین زین سے زمین پر آ رہے تو پھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی, ہر سمت سے پتھر آنے لگے. ایک پتھر سید الشہداء کے چشم اقدس پہ لگا اور خون بہنے لگا. سید الشہداء نے اپنی آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھ کے خون کو نظروں میں رکھا اور اس کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کیا کہا, پروردگارا حسین کو صبر عطا فرما, اپنی راہ میں صبر عطا فرما. اور پھر یہی عالم تھا کہ شمر نہیں آیا, حسین کی طرف آ رہا ہے اور ادھر سے زینب علیا خیمے کا دروازہ چھوڑا. شمر کہاں آیا؟ شمر نے آ کر سجدے میں پڑے حسین کے پشت کے اوپر اپنا زانو رکھ دیا. بی بی خیمے کو چھوڑ کر کل زینب یہاں پہ آ گئی, کھڑے ہو کر کیا دیکھتی ہے, یہ نئی خنجر نکالتا ہے, پسے گردن پہ چلاتا ہے, آوازیں دیتی ہے, اے عمر صاحب تو نہیں دیکھ رہا, اس لائن میں عرش خدا پہ قدم رکھا. ادھر ضربیں چلتی رہی, ادھر ندائیں جاتی رہی, واہ حسینا, واہ محمدا, واہ مصیبتا, واہ فاطمہ, واہ علیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعاؤں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، پروردگارہ تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سرزمین پاکستان و مملکت پاکستان میں ہر مقام و ہر نقطے پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت و دشمنان تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، آخر میں آپ تمام مرحومین کے لیے بانیان مجلس سادات بڈھیال قاضیاں کے مرحومین کے لیے اور شرکاء مجلس منتظمین مجلس بانیان مجلس اس حسینیہ کے بانیان و اس کے منتظمین و خدمت گزاران کے مرحومین کے لیے اور شہداء کے لیے اور بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم.